محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ کئی خطبوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص جب کلمے میں محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اقرار رسالت کا پہلا مطالبہ اور اقرار رسالت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے دل میں محبت رکھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر کوئی شخص اس تقاضے اور مطالبے کو پورا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مومن تصور نہیں کیا جاتا. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ محبت کے اسباب کیا ہیں. کیوں کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے؟ محبت کے اسباب میں پہلا سبب ہے کوئی کمال پایا جانا. محبت کا دوسرا سبب ہے احسان کرنا. بندہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے اور محبت کا ایک ظاہری سبب ہے حسن، جمال، خوبصورتی. فطرتاً بندہ حسین چیز سے، جمیل چیز سے محبت کرتا ہے. یہ جو محبت کے تین چار اسباب ہیں، وجوہات ہیں، یہ سارے اسباب بدرجہ اتم یعنی کامل اور مکمل طور پر موجود ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں. کمال عام میں امت کے عام محسن ہیں، اور جمال کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کہتے ہیں دیکھنے والے کو پتہ یوں چلتا چہرہ نہیں ہے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو محبت کے سارے اسباب چونکہ آپ کے وجود میں پائے جاتے ہیں اس لیے ساری کائنات سے بڑھ کے انسان کو محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کا معیار کیا ہے. ترازو جس پر محبت کو تولا جائے, یہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کتنی محبت ہے, آپ کو کتنی محبت ہے, فلاں کو کتنی محبت ہے؟ یہ محبت کا معیار کیا ہے, محبت کا ترازو کیا ہے جس پر اس محبت کو تولا جائے؟ کیا محبت کا معیار نعرے لگانا ہے؟ اگر محبت کا نرا معیار نعرے لگانا ہے تو نعرہ رسالت کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ منافق بھی لگایا کرتے تھے. سورۃ منافقون پڑھیے. آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں, میں اسے پڑھ دوں. یہ سورۃ منافقون ہے, 28 پارہ ہے. اس میں اللہ تعالی منافقین کے عقیدے کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون, میرے پیارے پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالوا تو وہ کہتے ہیں, نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ کیا ہیں, اللہ کے. یہ کس کا قول ذکر ہو رہا ہے بولیے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ وہ کہتے آتے ہیں, گواہیاں دیتے آتے ہیں, آپ کی محفل میں بولتے ہیں. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, انک لرسولہ یقیناً آپ میرے رسول ہیں. میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ پر وحی اترتی ہے اور آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہدو, لیکن اللہ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون کہ یہ منافق جو نعرہ لگا رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, منافق اس نعرے میں سچے نہیں ہیں بلکہ وہ زبان سے نعرہ لگا رہے ہیں. محبت کا معیار کیا ہے؟ نبی پاک کا نام سن کے انگوٹھے چوم لینا, یہ معیار ہے محبت کا؟ یا محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے میلاد کے دن جلوس نکال لینا, یا جھنڈیاں لگا لینا, یا خوشی کا اظہار کر لینا؟ یا محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ کو عالم الغیب مان لینا, یا آپ کو حاضر ناظر مان لینا, یا آپ کو مختار کل مان لینا, یا آپ کو متصرف فی الامور مان لینا؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسما کالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول میری حالت کو دیکھیے, میری فریاد کو سنیے, یہ دیواروں پہ لکھ لینا, نعرے لگا لینا. کیا یہی محبت کا معیار ہے؟ محبت کا معیار نہ انگوٹھے چومنے کا نام ہے, محبت کا معیار نہ نعرہ رسالت لگانے کا نام ہے, محبت کا معیار نہ جلوس میلاد کے نکالنے کا نام ہے، نہ محبت کا معیار یہ ہے کہ نبی پاک کو عالم الغیب مختار کل حاضر ناظر تسلیم کر لیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت کو تولنے کے لیے جو ترازو رب نے قائم کیا ہے وہ ہے اطاعت کا۔ وہ ترازو کیا ہے؟ اطاعت۔ معیار کیا ہے؟ اطاعت۔ کون نبی پاک کی کتنی بات مانتا ہے؟ سو میں سے سو مانتا ہے، بڑا محب ہے۔ ننانوے مانتا ہے، آدھی مانتا ہے، آدھی نہیں مانتا۔ تجارت میں مانتا ہے، گھریلو زندگی میں نہیں مانتا ہے، عدالت میں مانتا ہے، معیشت میں نہیں مانتا، بازار کی زندگی میں مانتا ہے، گھر کی زندگی میں نہیں مانتا۔ محبت کے تولنے کا معیار اور کسوٹی اور ترازو کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اس بندے کو سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت ہوگی جو سب سے زیادہ نبی پاک کا فرما بردار ہوگا، اطاعت کرے گا۔ اقرار رسالت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز محبت مان لیں اور بس۔ اقرار رسالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز عقیدت مان لیں اور بس، کہ میری محبت آپ کے ساتھ زیادہ ہے، میں نے آگے کچھ نہیں کرنا، میری عقیدت آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، میں نے آگے کچھ نہیں کرنا، میرا پیار آپ سے بہت زیادہ ہے، اس کے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرا عشق کا دعویٰ آپ سے بہت زیادہ ہے، اس کے آگے میرا کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں، نبی اس لیے نہیں آیا کرتا اسے مرکز محبت مانو، یا نبی اس لیے نہیں آیا کرتا کہ صرف اس کو مرکز عقیدت تسلیم کر لو، بلکہ نبی اس لیے آیا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نشست و برخاست، بلندی و پستی، خوشی اور غمی، شادی اور مرگ، نماز، روزہ، اذان، تکبیر، حج، زکوٰۃ، معیشت، تجارت، عدالت، حکومت، مسجد میں آنا، نکلنا، گھر میں داخل ہونا، دکان پہ بیٹھنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، سیاست کرنا، حکومت کرنا، عدالت کرنا، زندگی کے ایک ایک موڑ پر اور ایک ایک لمحے پر وہ شخص اس طرح زندگی گزارے جس طرح محمد الرسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اس لیے آیا کرتا ہے کہ اسے مرکز اطاعت مانا جائے۔ کتنی آیتیں پیش کروں اس پر؟ میرا خیال ہے اس پر آیات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتنی مرتبہ قرآن نے کہا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے، اور ایک جگہ پہ تو دو مرتبہ اطیعوا اطیعوا نہیں کہا، ایک ہی مرتبہ کہہ دیا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے جو دنیا کو نبی پاک کے پیچھے لگانا چاہتا ہے، میرے نبی کے پیچھے آؤ۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، امریکہ، روس اور چین کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملیں گی، مکے اور مدینے کی طرف آنے سے ملیں گی۔ ادھر آؤ، قرآن یہ کہتا ہے میرے نبی کے پیچھے آؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں، علماء آپ کو سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے آگے پیچھے کا آپ کو پتا ہے؟ عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ، عیسائیوں کے مولوی اور پیر اور گدی نشین اپنے مریدوں کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ، اسی اللہ دے پتر ہاں۔ پہلے انہوں نے کون سی سیڑھی چڑھائی تھی ان کو؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب دنیا اس سیڑھی پر چڑھ گئی پھر مولویوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی کیا ہیں، بولتے نہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ اور ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، ہم اس کے دوست ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، احباؤ ہم اس کے محبوب ہیں، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور دعوے کرتے ہو، محبت کے دعوے میں وہ بندہ سچا ہے جو مجھ محمد کے پیچھے چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہتے ہیں میرے نبی سے کٹ کے محبت کے دعوے کرتے ہو مجھ سے، میرے نبی سے کٹ کر مجھ سے پیار کے دعوے کرتے ہو، نہیں، میرے ساتھ محبت کے دعوے میں وہ بندہ سچا ہے، فتبعونی، جو بندہ میرے نبی کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے۔ قرآن اس پر گواہی دیتا ہے، حدیث بھری پڑی، آخری خطبہ حجت الوداع کا لے لیجئے، وہ تو آپ سب کے ذہن میں ہوگا، اخباروں میں چھپتا ہے، رسائل میں چھپتا ہے، سکولوں کالجوں میں وہ داخل ہیں، وہ پڑھیے گا خطبہ جو نبی پاک نے زندگی کے آخر، اپنی زندگی سے 88 دن پہلے، صرف 88 دن پہلے آپ نے حجت الوداع میں عرفات کے میدان میں دیا تھا، اس میں نبی پاک نے فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ سنتی، اور دوسری کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کے حالات چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر۔ معلوم ہوتا ہے جو کام خلفاء راشدین کریں گے وہ کام بھی کیا بنے گا، بولو کس نے کہہ دیے، سند آپ نے دے دی، اتھارٹی آپ نے دے دی، خلفاء راشدین کو آپ نے یہ سند دے دی، جو کام خلفاء راشدین کریں گے وہ بھی کیا بنے گا۔ یہ جمعے کی پہلی اذان نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں تھی، نبی پاک کے زمانے میں تو ایک اذان تھی جو عربی خطبے سے پہلے ہوتی ہے، یہ جب لوگ زیادہ ہو گئے، دکانیں زیادہ ہو گئیں، بازار بڑھنے لگے، تجارت زیادہ ہونے لگی، لوگ دنیا میں مشغول ہونے لگے، اور مسجد میں وہ اذان ہو تو آنے میں دیر ہونے لگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان بازار میں دلوانے کا حکم دیا، مدینے کے بازار میں اذان دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اب جمعے کی کیا کرنی ہے، چھوڑیں دکانیں بند کریں اور مسجدوں کی طرف لوگ آئیں۔ لیکن اب یہ پہلی اذان جو ہے یہ کیا بنے گی، سنت بنے گی۔ کیوں بنے گی؟ اس لیے کہ یہ کام خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ نے کیا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا تھا میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی کیا کرو۔ تو جو کام خلفاء راشدین کریں گے وہ کام بھی کیا بنے گا، بولیے ذرا، سنت بنے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عزو علیہ بالنواجز، نواجز کہتے ہیں پچھلی داڑھوں کو، عزو کس کو کہتے ہیں، چک مارنا، عزو بالنواجز، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اگر یہ چیزیں تم سے کوئی چھڑانا چاہے پچھلے دانتوں سے اس کو پکڑ لو۔ پچھلے دانتوں سے پکڑنے کا یہی مطلب ہے نا کہ کوئی تم سے یہ چھڑا نہ لے، انہی پہ عمل. میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. اب تھوڑا سا مفہوم وسیع ہو گیا جی، پہلے کیا تھا؟ میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت. اب تھوڑا سا مفہوم وسیع ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جنت میں جانے والا گروہ وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی جو اس رستے پہ چلا جس رستے پہ میں چلا اور میرے صحابہ چلے تھے. آپ معلوم ہو جو کام صحابہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ کام بھی ہمیں کرنا ہوگا. تو یہ قرآن پاک کی آیات اور یہ احادیث اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک مومن کے لیے جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کے ایک ایک موڑ پر اطاعت اور فرما برداری کرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف لاؤں، ایک نہیں بلکہ دو آیتیں جن سے یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ جو شخص نبی پاک کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کی بات کو نہیں مانتا وہ بندہ مومن نہیں ہے. پہلی آیت جس پر میں آج سے دو تین جمعے پہلے میں روشنی ڈال چکا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا وربک، اس جمعے پہ میں نے توجہ دلائی، آج پھر توجہ دلانے لگا ہوں. وہ ایک تعلق جو رب کا اپنے نبی سے ہے، وہ ایک پیار اور وہ دوستی کا گہرا رشتہ جو رب اور میرے نبی کے درمیان میں ہے، اس کو اللہ گفتگو میں لے کے آئے. فلا وربک، میرے پیارے تیرے رب کی قسم ہے. رب تو وہ سب کا ہی ہے، رب تو وہ سب کا بھی ہے، لیکن نبی پاک کو گفتگو میں شامل کر لیا اللہ نے. فلا وربک، میرے پیارے تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون کیجئے میں نا، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کو فیصل نہ مانے، آپ کو ثالث نہ مانے، آپ کو جج نہ مانے، ان معاملات میں جن معاملات میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، فریق دو ہو گئے، جب تک آپ کو ثالث نہ مانے اس وقت تک یہ لوگ مومن کہلانے کے حقدار نہیں. نبی پاک کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی، یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کیا، نبی پاک کو تحفے کے طور پہ دے دیا. نبی پاک نے یہ تحفہ لیا اور زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. زید، نبی پاک زید کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے، زینب بنت جحش. غلام ہے، غلام ہے، گھر بار کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں کا ہے، کہاں سے بھاگا، غلام. اور شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاشمیوں کی لڑکی، جو عرب کا سب سے معزز خاندان ہے. نبی پاک یہ شادی کروا کے مساوات محمدی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو مساوات کہتے ہیں کہ یہ برادری کی تفریق اور تعصب ختم کر دیا جائے. رب کی نگاہوں میں سب مومن ہیں. اس زینب سے شادی کرنا چاہتے ہیں. زینب اور زینب کے بھائی کی طرف آپ نے پیغام بھیجا کہ زینب کا رشتہ میں زید سے کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، میں ہاشمی قریشی، سب سے معزز خاندان عرب کا، زید غلام. تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا، قرآن بولا
ما کان لمومن ولا مومنۃ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، ولا مومنۃ، اور کسی مومن عورت کے لیے بھی جائز نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو کسی مومن کے پاس کوئی اختیار باقی رہے؟ نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرے تو کسی مومن کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا. یہ آیت اتری، زینب اور زینب کے بھائی نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا ہم تیار ہیں. لیکن قرآن نے اس طرف اشارہ کیا، ما کان لمومن، حکم، ایک ہے مشورہ، ایک ہے حکم، بڑا فرق ہے. مدینے میں ایک عورت تھی، خاوند اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا، وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. تو خاوند نے نبی پاک کو سفارشی بنا لیا، یا رسول اللہ بڑیاں منتاں کیتیاں نے، بڑیاں سفارشاں، یہ میرے پاس رہتی نہیں ہے، اس کا دل نہیں لگتا، تو یا رسول اللہ آپ ذرا اس کو کہہ دینا کہ وہ راضی ہو جائے، میرے گھر آ جائے، میرے پاس رہے. نبی پاک نے اس عورت کو بلایا اور بلا کے فرمایا تم اس کے پاس کیوں نہیں رہتی ہو بھائی، اس کے پاس چلی جاؤ نا. کیسے لوگ تھے، کتنے سادہ اور اندر کے کتنے صاف دل. آگے سے وہ عورت کہتی ہے حکم ہے کہ مشورہ، حکم ہے کہ مشورہ. نبی پاک نے فرمایا مشورہ، اس نے کہا میں پسند نہیں، تو کوئی اس پر عتاب نہیں آیا. قرآن نہیں بولا تو مشورہ کیوں نہیں منیا، ایک ہے مشورہ، ایک ہے نبی کا حکم. نبی جب حکم کر دے، کوئی مومن اگر اس سے سرتابی کرے یا روح گردانی کرے، اللہ کے کاغذوں میں وہ مومن ہو نہیں. اطاعت کرنی پڑے گی اللہ کی، اطاعت کرنی پڑے گی اللہ کے رسول کی، ہر اس بندے کو جس نے یہ اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. نبی پاک بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی، اچانک حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی. کہیں مدینے میں یہودیوں کے محلے میں چلے گئے نا، تو یہودیوں نے توریت کے ورق دے دیے، یہ بھی پڑھو. تو وہ توریت کے ورق لیے ہوئے آ گئے. بھائی توریت تو وہ کتاب ہے جس کی تعریف ہو، قرآن کہتا ہے وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، لیکن وہ ہدایت تھی اپنے وقت تک کے لیے اور نور تھا اپنے. قرآن نے توریت کو کیا کر دیا، منسوخ، بس سورج چڑھ گئے اب دیے نہیں جل سکتے. سیانے لوگ سورج کی موجودگی میں دیے نہیں جلایا کرتے. توریت کی قرآن نے تعریف کی، حضرت عمر کے ذہن میں بھی تھا بھائی توریت کی قرآن بھی تعریف کرتا ہے، رب کی کتاب ہے، رب کی، رب نے بھیجا، جبریل لایا، جس پر اتری وہ کلیم اللہ ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے. توجہ چاہوں گا میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے، کتاب کس کی ہے، رب کی. قرآن بار بار کہتا ہے میں توریت کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، توریت کی تصدیق کرتا ہوں، کتاب رب کی، اور کتاب بھی وہ جس کی قرآن نے تعریف کی. لایا جبریل، اتری حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر، اس کے ورق ہیں حضرت عمر کے ہاتھ میں، صحابہ کی محفل ہے، حضرت عمر خوش خوش، بے نبی پاک خوش ہوں گے کہ عمر ہدایت کا طالب ہے، تجسس میں اچھی اچھی باتوں کی طرف جاتا ہے. وہ پڑھنے لگ گئے توریت کے ورق. حضرت عمر جوں جوں توریت پڑھتے جا رہے ہیں، نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. سرخ ہو رہا ہے، سرخ رنگ ہوتا جا رہا ہے، غصے میں، ناراضی میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رمز شناس نبوت ہے، انہوں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا، پھر حضرت عمر کو دیکھا. حضرت عمر نیچے منہ کر کے توریت کے وہ ورق پڑھنے میں مصروف ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نبی پاک کا چہرہ متغیر ہے. اچانک صدیق اکبر بولے، ثقلت قومک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم کرے. ذرا نگاہیں اٹھا کے نبوت کا چہرہ تو دیکھو. حضرت عمر نے دیکھا، سرخ چہرہ ہے، غصہ ہے، آثار ہے ناراضی کے. تو حضرت عمر سمجھے بھئی نبی پاک نے یہ سمجھا ہے میں ادھر جا رہا ہوں، توریت کی طرف، یہودیوں کی طرف، ان علماء کی طرف، اس رستے کی طرف. تو حضرت عمر بغیر پوچھے فوراً پکارتے ہیں، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، میں آج بھی اسلام کو اپنا دین، قرآن کو اللہ کی کتاب، اور اللہ کو اپنا رب، اور آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. میں کوئی ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں ادھر ہی ہوں. یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. نبی پاک نے وہاں ایک جملے کہے، وہ جملے سنانا چاہتا تھا آپ کو. نبی پاک نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی. یہ توریت پڑھ کے ہدایت ڈھونڈنا چاہتا ہے، ہدایت کا طالب ہے، اس سے ہدایت کے راستے ڈھونڈتا ہے. لو کان موسیٰ حیاً، جس پیغمبر پر یہ توریت اتری تھی، جس کلیم اللہ پر یہ توریت نازل ہوئی تھی، لو کان موسیٰ حیاً، اگر آج دنیا کے کسی کونے خدرے میں وہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہوتا، ما وسعہ الا اتباعی، جب تک میرے پیچھے نہ چلتا ہدایت کا راستہ اس کو بھی نصیب نہ ہو سکتا تھا. میرے نبی کی موجودگی میں توریت کے پیچھے نہیں چلنا، توریت والا پیغمبر بھی آ جائے تو وہ کس کے پیچھے چلے گا؟ بولو. قرآن کی موجودگی میں توریت کی نہیں چلتی، تساں کتابڑیاں چکی پھر دے ہو. اے فلانے بزرگ لکھے آتے، اے فلانے بزرگ لکھے آتے، اے فلانے بزرگ لکھے. یہ فلاں کو خواب آیا تھا، یہ فلاں کو کشف ہوا تھا، یہ فلاں کے دست کھاتے ہیں، اے فلانے بزرگ نے لکھیا. اور جو مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے اور جو مسئلہ میرے نبی کا فرمان بیان کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی بزرگ کی نہیں مانی جاتی. توریت میں بھی کوئی ہدایت ڈھونڈنا چاہے تو توریت میں ہدایت نہیں ملے گی، قرآن کی موجودگی میں توریت میں ہدایت نہیں ملے گی. اب ہدایت ملنی ہے تو میرے نبی کی پیروی میں ملنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور گل بھی سمجھ آئی جائے کہ کونی نہیں آئی تو سمجھا دیتا ہوں. لو کان موسیٰ حیاً، لو فرضیہ، جیسے لو کان فیہما آلہا، اگر اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لو، فرض کرو. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے. لو فرض، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں چیز کا وجود ہو نہ ہو، ختم ہو گیا ہو. لو فرضیہ، لو کان موسیٰ حیاً، حیاً کا کیا میں نے، لو کان موسیٰ حیاً، اگر آج حضرت موسیٰ زندہ ہوتے. کیا مطلب اس کا؟ بولو بولو، میں تو نبی پاک کا فرمان پیش کر رہا ہوں. لو کان موسیٰ حیاً، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے ہیں. لو فرضیہ تو تبھی استعمال کیا کہ نہیں ہے،
لو کان موسیٰ حیاً، اگر آج موسیٰ اس دنیا میں زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، جب تک میری پیروی نہ کرتے ہدایت حضرت موسیٰ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی. معلوم ہوتا ہے انبیاء کی حیات اس دنیا میں نہیں ہوتی، انبیاء کی حیات جنت الفردوس میں، اخروی حیات ہوتی ہے، وہ برزخی حیات ہوتی ہے. بلکہ ایک اور حدیث اسی طرح کی حدیث ہے مشکات میں، اور بھی کتابوں میں ہوگی، فی الحال حوالہ ذہن میں نہیں، وہ بڑی عجیب ہے. نبی پاک نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن الہدا. اللہ 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 اللہ، کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے، خدا کے لیے ذرا توجہ کیجئے. لو بدا لکم موسیٰ، میری محفل لگی ہو، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری محفل لگی ہو، میں موجود ہوں، قرآن اتر رہا ہو، قرآن اتر رہا ہو، وہی نازل ہو رہی ہو، اچانک حضرت موسیٰ آ جائیں. لو بدا لکم موسیٰ، یوں دیکھو کہ حضرت موسیٰ آ گئے، کلیم اللہ کلیم اللہ آ گئے. واتبعتموہ وترکتمونی، تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے لگو، مجھے چھوڑ کر. لزللتم عن الہدا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ گے. کس کے پیچھے چلو تو؟ کس کی موجودگی میں؟ مجھے چھوڑ کر اگر کسی اور کی پیروی کرو گے، لزللتم عن الہدا، ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ. قرآن پاک نے اشارہ کیا، میں نے دو آیتیں پیش کی ہیں، جو میرے نبی کو فیصل نہیں مانتا، جو میرے نبی کو حاکم نہیں مانتا، جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، قرآن اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث بھی سناؤں، نبی پاک فتویٰ لگائے نا تو وہ ذرا زبردست فتویٰ ہوگا. لا یومن احدکم، لفظ وہی آ رہے ہیں، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تبان لما جیت بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا یومن احدکم، بولو، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یکون حواہ، جب تک کہ اس کی خواہشات، جب تک کہ اس کی آرزوئیں، جب تک کہ اس کی تمنائیں، تب ان لماجے تو بھی، جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہیں بنتی جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، جب تک اپنی خواہشات کو ختم نہیں کرتا، جب تک اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہیں کرتا، جب تک اپنی آرزوئیں میری شریعت کے تابع نہیں کرتا، لا یومنو، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ پڑھ لیا، بیان کر دیا، آپ نے یہ سن لیا، آپ نے یہ سن لیا، نہ مجھ پہ کوئی اثر ہوا پڑھ کے سنا کے، اور نہ آپ پہ کوئی اثر ہوا سن کے. یہی تو بدقسمتی ہے، دونوں خالی ہیں، دونوں کا دامن خالی ہے. یہ سنا دیا میں نے یہ رمز، کہ جب تک نبی کی اتباع نہ ہو، جب تک میرے نبی کی اطاعت نہ ہو، جب تک میرے نبی کی فرما برداری نہ ہو، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اس رمز کو سمجھے تھے میرے نبی کے صحابہ، تہ تک پہنچ گئے. ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے اپنی خواہشات کبھی قربان نہیں کی. کیا کرتے ہو؟ کہہ کے دیکھو ذرا کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیسے کرتے ہیں. مرنے پرنے پر خواہشات پوری کرتے ہو کہ شریعت کے احکام پورے کرتے ہو؟ میرے نبی نے کہا جب تک اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کرتا، لا یومنو، نہیں مومن ہو سکتا. ہم شادی کے موقع پر غمی کے موقع پر شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں، خواہشات کو. 21 تے پتر ہے، پہلا ہی تے پتر ہے، خواہشات دیکھو. بلکہ بات کہتے ہیں دل دیاں تمناواں ہی پوری نہ کریے، کرو کرو، پھنستے جاؤ، چلیے آگے، چلیے چلتے جاؤ، جاؤ کہاں تک جانا ہے تم نے، کرو پوری. دن بدن دن بدن پھنستے چلے جاؤ، مصیبت اپنے سر پہ لپیٹتے چلے جاؤ. شادیاں مشکل ہو گئیں، بابا مر گیا اسنو دفنانا مشکل ہو گیا، بابا تے دفن ہو گیا، 40 دہاڑے برادری کو جان نہ چھٹی، وہ مشکل ہو گیا. توبہ توبہ توبہ. شریعت کیا کہتی تھی؟ جس نے جنازہ پڑھ لیا اس کی تعزیت. اسی 7 ویری منہ نہ وکھائیے تے گل پوری نہیں، تیسرے دن تو ضرور جانا ہے نا جی. استاد جی چلو گٹھلیاں نہیں پڑھا گے، انہیں ہی ٹر جاواں گے. کیسی کیسی شیطان چالیں سکھاتا ہے. چلو جی نہیں گٹھلیاں پڑھا گے، اونچ تے ٹر جاواں گے نا. تیجا دن نے پھر 7، پھر 10، پھر 20، پھر 40، پھر 40 کے کارڈ، اس پر 40 پر 3 قسم کے کھانے. کھانے گے، کھائیں گے کون؟ برادری، دوست، سرمایہ دار، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ کھائیں گے. اور ابا جی وہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اور بیٹا کہے گا ایصال ثواب ہو رہے ہیں. تیرے دوست کھا جائیں تو ایصال ثواب ہوتا ہے، محلے والے کھا جائیں تو ایصال ثواب ہوتا ہے، تیرے رشتہ دار کھا جائیں تو تیرے ماں اور تیرے میت کی روح کا ثواب پہنچ جاتا ہے. سب چکر ہے، سب ریاکاری ہے، سب دکھلاوا ہے، سب خواہشات ہیں. کسی کو اپنے بابے ماما دادا نانا کوئی سروکار نہیں. جنت جائے یا جہنم میں جائے، ہماری ناک رہنی چاہیے بس. یہاں دیگیں پکنی چاہیے، یہاں کناتے لگنی چاہیے، یہاں کھانے پکنے چاہیے. بابا جی کو کچھ ملے گا او چھڈو جی، بابے اور اللہ کو ٹر گئے نے، اللہ جانے تھے بابے اور جانا. یہاں مطمئن ہے میں سالے ثواب کر رہا ہوں. تیجا دن ہو گئے، پھر جناب فروٹ کاٹ 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 کے اندر سے آ رہے، باہر آ گئے فروٹ. کون کھا رہا ہے؟ طالب علم، یتیم، مسکین، فقیر، کون کھا رہا ہے؟ ہوں بول دے نہیں تسی، یہ اللہ واسطے والے نے. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے یہاں، یہ اللہ واسطے والے نے. ایصال ثواب کیسے ہوگا؟
بابا مر گیا اسنو دفنانا، بابا تے دفن ہو گیا، 40 دہاڑے برادری کو جان نہ چھٹی.
تبھی تقسیم نہیں ہوئی. بندہ جو مر گیا، بیٹیاں چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گیا، بیوی چھوڑ گیا، حالے وراثت تو دی تقسیم نہیں ہوئی. تسی تو اس پیسے دے مالک ہی نہیں، پتر تے حالے مالک ہی نہیں ہویا، مالک تے تاں بنے جدا وراثت تقسیم ہووے بے اس بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا، بیوی کا اتنا، اس میں یتیم بھی ہیں چھوٹے بچے جو رہ گئے، چھوٹے بچیاں بچے وہ ابھی مالک مان ہی نہیں سکتے، ابھی خرچ کرنے کا اختیار ہی نہیں، انہاں یتیماں دا مال کھاندے رہندے ہو ان چھوٹے چھوٹے یتیموں کا؟ پھر کہتے ہو جی اے جی آخر برادری نک بھی تے رکھنا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو وراثت کے مال میں سے خرچ کرنے کا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو خرچ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، تجڑے کھاندے نے وہ نہیں بول دے، ہم تمہیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں یار، اسی کو یہ کہنے پہ من دو، ارواح کی چیزیں ہم نے جب لینی ہے اللہ اس سے پہلے موت دے دے، ارواح کی چیزیں ایسی لینی ہیں، ہم کو یہ کہتے ہیں بھی ہمیں دو، ہم کہتے ہیں اگر میت کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، ایصال ثواب تب ہوگا جب وہ چیز غریب استعمال کرے گا، سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ مننا نہیں تسی، بالکل نہیں مننا، یہ تو سارا تجربہ 32 سال تے مینوی ہو گئے نے تقریر کر دی، بڑی مدت ہوتی 32-33 سال بڑی مدت ہوتی، ایک پوری اگلی نسل ہی ٹر گئی، میں تے بچہ سا اس ویلے جب میں نے تقریر شروع کی تھی، میری تو عمر صرف 17 سال تھی، وہ اگلی نسل ہی میں پیچھے محلے چ ویکھا تے ختم ہو سارے چلے گئے، کبھی کبھی میں بھی رات کو مراقبہ موت کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں مراقبہ موت کیا کرو، یعنی جب لیٹا نا تو پھر مراقبہ موت کیا، پھر مر جانا ہے اس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے، اس طرح چارپائی پہ رکھیں گے، اس طرح پھٹے پہ ڈالیں گے، اس طرح نہلائیں گے، اس طرح کفنائیں گے، اس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے، اس طرح چارپائی اٹھائیں گے، ان سڑکوں سے گزر رہے ہوں گے، یہ بندہ مراقبہ موت کرے نا تو پھر اللہ کے ساتھ ذرا تعلق بندے کا جڑتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی میں یہ مراقبہ موت کروں نا تو پھر میں اپنے محلے پہ نظر دوڑاتا ہوں، 18 بلاک یہ پورا محلہ، او فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا، ساری نسل ہی ٹر گئی، جو بچے تھے ہم آئے تھے یہاں تو بچے تھے، وہ ہن بڈھے ہو، وہ میرے بھی چاچے لگے، وہ بوڑھے ہو گئے، اگلی نسل چلی گئی، معصوم بچے بڈھے ہو گئے، تسی نہ سمجھے، اتھی تیجا ساتا دسواں بیسواں کھاؤ رگڑے، تہاڈا علاج مولویاں صحیح لیا، اللہ دی قسم اسی تہاڈے جیبا خالی کرا ہی نہیں سکے، انہاں صحیح کرائی، بندے دے پتراں نوں ککھ نہیں چھڈیا اللہ دی قسم، جان ہی نہیں چھوڑنی نا، تیجا ساتا دسواں بیسواں چالیسواں برسی جمعرات شب برات شب معراج عید میلاد چھوٹی یارویں وڈی یارویں درمیانی یارویں، او لمبی لین لائی رہی ہے، تہن سر کھرکر دا ویل ہی نہیں لے رہے، تمبیاں کنڈیاں دے حلوے لو جی مولوی جی کھاؤ حلوے، اے شب برات دی دیگا لو مولوی جی کھاؤ، اسی تہن آرام تو منع کیتا سی، تسی سان حلال کھوانا ہی چھڈ دیتے، تسی آ کے ہے نہیں فرشتے، انہوں نے ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ آپ کے پیسے کی ضرورت نہ ڈالے، اپنا ہی محتاج رکھے، یا اللہ تو اپنا ہی محتاج رکھ میرے اللہ، کسی کا محتاج نہ کر میرے مولا، اپنے دروازے کا محتاج رکھ، سمجھاتی ہیں آپ کو صحیح رستے پہ آ جاؤ، ایصال ثواب برحق ہے، لیکن ایصال ثواب تب ہوگا جب وہ چیز کون استعمال کرے گا، بولو بولو، جب وہ کپڑا، وہ بستر، وہ چاول، وہ فروٹ، وہ دیگ کون استعمال کرے گا، اور اگر کیے استعمال برادری نے، محلے والوں نے، رشتہ داروں نے، جاؤ سرگودا کے مولویوں سے پوچھو، بندیالوی کہتا ہے وہ سب کھا کے اڑا کے اٹھ گئے، میت بیچاری نو ککھ نہیں ویکھ دی رہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں؟
شکر ہے تے منیا جی.
میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا مرگ میں شادی میں ہم نے جو رسمیں رواج اکٹھے کیے ہمارے گلے کی مصیبتیں بن گئی یہ ساری چیزیں. شریعت تو بڑی آسان تھی بڑی آسان تھی. ایک لونڈی کو نبی پاک نے کہا تھا یہ جو فاطمہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا, یہ جو فاطمہ ہے میرے گوشت کا حصہ, یہ جو فاطمہ ہے حسنین کی ماں بننے والی, یہ جو فاطمہ ہے میری سب سے پیاری بیٹی, جا اس نو لے جا تے حضرت علی دے گھر چھوڑ کے آئے. کتنا آسان سا دین, کتنا آسان سا دین تھا. اب بیٹی والوں پر کتنی مصیبت سوار کر دی آپ نے, بیٹی بھی دے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے. آسان ہوتا ہے بیٹی کو اپنے سے الگ کرنا, جگر کا ٹکڑا کاٹ کے بھی دے نال منجیاں بھی دے وے, بسترے بھی دے وے, برتن بھی دے وے, سکوٹر بھی دے وے, فریج بھی دے وے, ایئر کنڈیشن بھی دے وے. پھر آگے دولہا بکواس کرتا ہے کار بھی چاہی دیے, کار بھی چاہی دیے. پھر وہ تھوڑا سامان لے کے جائے تو آگے سے بکواس کرتا ہے کی لے کے آئیے. ساس کہتی ہے کی لے کے آئیے تم, کچھ بھی لے کے نہیں آئی تم. وہ بیٹی وہ عورت وہ بچی خودکشی کرتی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے, میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے, آپ توجہ کریں. سکوٹر بھی چاہیے, ایئر کنڈیشن بھی چاہیے, فریج بھی چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے. دولہا جی یہ کس دی قیمت لے رہے ہو؟ اپنی. دولہا اپنی قیمت لے رہے ہیں. میری قیمت ہے فریج. میں شادی کر رہا ہوں, میں نے ایشیاں چاہی دیا نے. جی تم اپنی قیمت لے رہی ہے پھر مردیاں تک اس کڑی دا غلام رہنا, تو تے بکے ہو یہاں پھر اس کا غلام رہنا, پھر بھی تو لاٹھی اٹھا کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. کل تو تو بکے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. کس کی قیمت لی جاتی ہے اس سے؟ اور یہ جو برات کو بیٹی والا کھانا کھلاتا ہے, دیوی دے سامان بھی دے تے 300 فوج دا تیرے اتنے حملہ بھی اسی کرنا. لا حول ولا قوت الا بالله. سب ہندوانہ تہذیب ہے, ساری ہندوانہ تہذیب ہے. نہیں نکل سکو گے, نہیں نکل سکتے ہو, پھنس گئے ہو, پھنس گئے ہو. یہ برات 300 آدمیوں کی براتیں اور یہ جہیز میں اتنا سامان, یہ سب ہندوانہ تہذیب ہے. میری دعا ہے اللہ ہمیں محمدی طریقے پہ آنے کی توفیق دے دے, شادیاں آسان ہو جائیں, غمی منانا بھی آسان. ہمیں یہ رمض سمجھ نہ آئی, صحابہ کو سمجھ آئی. حذیفہ ایلچی بن کے گئے ہیں کسرا کے دربار میں, سبحان اللہ. اس وقت کسرا ایسے ہی تھا جیسے آج امریکہ, سپر پاور جگہ اس طرح تھا وہ. اور یہ ایلچی بن کے گیا ہے میرے نبی کا غلام, سبحان اللہ. اس نے بڑا تخت سجایا, تاج سجایا, کرسیاں لگائیں, مشیر وزیر پارلیمنٹ کے ممبر اکٹھے ہوئے, محمدی سفیر آ رہا ہے. یہ دربار میں داخل ہوا, نہ اس نے تخت کو دیکھا, نہ تاج کو دیکھا, نہ کرسیوں کو دیکھا. اس کے تو اپنے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے. دسترخوان چنا گیا, طرح طرح کے کھانے لگائے گئے, انواع انواع کے معقولات مشروبات اس پر دسترخوان پہ رکھے گئے مرعوب کرنے کے لیے, مرعوب کرنے کے لیے. یہ بھی آیا دسترخوان پہ بیٹھا, اچانک ایک لقمہ جو توڑا تو زمین پہ گر پڑا. اس نے وہ لقمہ زمین سے اٹھایا, اس کو صاف کیا اور لگا کھانے اس کو. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا اگر کوئی روٹی کا لقمہ کھانے کا کوئی حصہ زمین پہ گر جائے اس کو اٹھاؤ صاف کر کے کھا لو. تم نہیں جانتے ہو اللہ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے, پتنی اسی لقمے میں رکھی ہو, کھا لو. میرے نبی کے یار نے وہ لقمہ اٹھایا, ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کونی ماری, کیا کر رہے ہو, دربار نہیں دیکھ رہے ہو, کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, مشیر ہیں, وزیر ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اتنے اونچے اونچے لوگ ہیں, ان کی موجودگی میں زمین سے لقمہ اٹھا لیا, یہ کیا کہیں گے, انہیں روٹی کبھی نہیں ویکھی, یہ بھوکے ہیں, کیا کر رہے ہو. اور حذیفہ بولا, حذیفہ جیسے لوگوں کی آج پھر بڑی ضرورت ہے, حذیفہ جیسے لوگوں کی آج پھر بڑی ضرورت ہے جو کسرا کے دربار میں کھڑے ہو کے کہیں آتروں کو سنت رسول اللہ لہا الا الحمکا. حمکا کس کی جمع ہے؟ احمق کی. حمکا کس کی جمع ہے؟ احمق کی. او سارے پارلیمنٹ کے ممبر, وزیر, مشیر, رسے گیر سب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے آتروں کو سنت رسول اللہ لہا الا الحمکا. کن احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت چھوڑ دوں؟ ان آمکوں کی وجہ سے یہ بے ختنہ کے مردود, یہ شراب پینے والے کتے, ان کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں. ہائے, حذیفہ نے زمین پہ یہ جملے کہے اور اللہ نے آسمان سے کہا حذیفہ میں بھی رب نہ آکھیں جو کسرا دے کنگڑ میں تہاڈے قدموں چ لے آ کے نہ رکھ دیتے, یہ سلطنت تمہارے پاس ہوگی, یہ اقتدار تمہارے پاس ہوگا, یہ دولت تمہارے پاس ہوگی. میرے نبی کے یاروں کو یہ رنگ سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی میرے نبی کی اطاعت میں ہے. جب صحابہ نے اطاعت کی سمندروں نے رستے دیے, سمندروں نے رستے دیے. میرے نبی کے یاروں نے جب اطاعت کی, اللہ 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 اللہ, خط لکھتا ہے دریائے نیل کو, خط لکھتا ہے دریائے نیل کو, جی اپنی مرضی نال ٹرنا تے بالکل نہ ٹر, یہ رب کے حکم سے چلتا ہے تو زمین پہ میں خلیفہ ہوں, میں تجھے کہتا ہوں کہ چل. دریائے نیل کے کنارے پہ یوں خط رکھا گیا, لوگ کہتے ہیں یوں ہی خط رکھا گیا, ایسے محسوس ہوتا تھا دریا کو انتظار ہی خط کا تھا. دریا چلنے لگے, سمندر رستہ دینے لگے, جنگل کا بادشاہ دم ہلاتا قدم چاٹنے لگا. جب یہ رستہ بھول کے جنگل میں چلا گیا تو جنگل کا بادشاہ سامنے آیا, یہ نہ ڈرا نہ ہچکچایا نہ پیچھے ہٹا. جنگل کی بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا رہ گیا مسلمانوں ہمارے پاس اب؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی اسی ککھا نالو ہولے ہو, ککھ تے پھر وزنی, اسی ککھا نالو ہولے ہو گئے. کیوں؟ جب سے ہم نے نبی کی اطاعت کو چھوڑا, جب سے ہم نے نبی کی پیروی کو چھوڑا, جب سے ہم نے شریعت سے منہ موڑا, اللہ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا. انہوں نے نبی کی پیروی کی اور جنگل کے شیر کو کہتا ہے جاننا میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں. اور وہ دم ہلاتا کتے کی طرح قدموں میں منہ رکھ کے کہتا ہے جو تو محمد کا غلام ہے تو پھر میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. میری پیٹھ پہ آ جا, میں تجھے بچھڑے ہوئے لشکر سے ملا کے آتا ہوں. جب انہوں نے میرے نبی کی سنت سے محبت کی, جنگل کے بادشاہ نے اطاعت کی, سمندروں نے رستے دیے, دریا ان کے حکموں سے چلنے لگے, کلندری میں ان لوگوں نے سکندری کی, کلندری میں ان لوگوں نے سکندری کی, آدھی دنیا پہ بادشاہی کر کے چلے گئے. جب انہوں نے میرے نبی کی اطاعت کی,
سندھ میں آئے،
سندھ کے رستے ملتان پہنچے، ایک روایت میں بھیرا، اللہ 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 اللہ، کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے؟
میرے نبی کا ایک یار لشکر لے کے جا رہا ہے، چلتے چلتے فتوحات کرتے 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 دلدل آ گئی ہے، کیچڑ آ گیا ہے، کوئی رستہ نہیں ہے سامنے، وہاں جھنڈا گاڑ کے کہتا ہے، مولا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اگر اس کے آگے بھی کوئی رستہ ہوتا میں محمد کا جھنڈا وہاں بھی جا کے لہرا دے.
کہاں تک پہنچے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، دیاں آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں.
یہ سن نہیں آخیا، اسی تے اتھے کم رہے ہیں، ہائے کدائی امریکہ نہ آ جائے، ہندوستان نہ کدائی حملہ کر چھڑے، کی کریں گے؟ دیاں آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
یہ صحابہ نے کس کے، علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا؟ صحابہ کے لیے کہا. ان کو یہ کامیابیاں کیوں ملی؟
اطاعت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے. سمجھانا میں آج یہ چاہتا تھا، اس موضوع کو آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلے رمضان کو میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا، کلمہ اسلام کی تشریح. کتنی قسطیں ہوئی جس کی؟ تقریباً 11 یا 12 قسطیں اس کی ہوئی ہیں. 7 جمعے ہم نے مسئلہ الہ پہ لگائے، لا الہ الا اللہ. 4-5 جمعے ہم نے محمد الرسول اللہ کی تفسیر کی ہے. آج میں نے یہ بیان کیا کہ محبت رسول کا معیار اور محبت رسول کا ترازو کیا ہے؟ اطاعت رسول. محبت کس سے پرکھی جائے گی؟ اطاعت سے پرکھی جائے گی. محبت کس سے پہچانی جائے گی؟ میرے نبی کی پیروی سے پہچانی جائے گی. آئندہ جمعہ انشاءاللہ، قربانی چونکہ نزدیک ہے، آئندہ جمعہ قربانی، مسائل قربانی، اور جس شخصیت کی یہ سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تھوڑا سا ان کا تذکرہ اور قربانی کے متعلق آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہم ہر سال جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اجتماعی قربانی تو بہت جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن ان جگہوں پہ جو جائے گا حصہ ڈالے گا. کوئی عقیدے کی تمیز نہیں ہے، کون ہے آنے والا، کس عقیدے کا بندہ ہے، نہیں. مسئلہ یہ ہے، 7 قربانی کے حصے دار جو گائے میں ہوتے ہیں، اگر اس میں ایک مشرک بھی شامل ہو جائے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قربانی 7 جگہوں پہ ذبح نہیں ہوتی. بھائی اے اکبر دا حصہ، اے اسلم دا حصہ، نہیں ہوتی. 7 جگہوں پہ نہیں ہوتی قربانی ذبح ہوتی ہے، ایک جگہ پہ. 7 کا عقیدہ ایک ہوگا تب قربانی ہوگی. ہاں سنو، 6 حصے دار بڑے مخلص ہیں، نیت بڑی صاف ہے، 7 کی نیت بن گئی، یار میرے پتر اس دیڑے ویکھ دے پہن گے گوشت والے پاسے، ساڈے گھر گوشت نہیں ہوئے گا، چلو یار قربانی کر لو، نیت ہو گئی گوشت کھانے کی. 7 کی قربانی نشتہ، کوئی نہیں، 7 کی ضائع. اس لیے بڑی احتیاط کیجئے، جب حصے دار ملانے، بڑے اچھے لوگ، مخلص لوگ، نمازی لوگ، دیندار لوگ، نیتوں کو خالص رکھنے والے لوگ، پتہ چل جاتا ہے محلوں میں ملنا ہے، کوئی مشرک نہ ہو، ایک مشرک بھی آیا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے ہم اجتماعی قربانی کا یہاں انتظام کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہا چھوڑ دو یار، اسے بڑا رولا ہوتا، چھڑ دو، اس میں بہت رولا ہوتا ہے، بہت مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے، لوگ کھاتے ہیں، اے ساڈا حصہ، ساڈی ذبح کرو، این کرو، وہ کرو. میں نے کئی دفعہ، پھر ہمارے دوست کہتے ہیں یار جو ہمارے جماعتی دوست ہیں بےچارے، وہ اجتماعی قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ بےچارے کیا کریں گے، اس لیے پھر مجبوراً یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اس دفعہ بھی فیصلہ ہوا، اجتماعی قربانی ہوگی انشاءاللہ، 2500 روپے، 2500 روپیہ فی حصہ آپ جمع کروا دیں گے. باہر بندہ بیٹھا ہوگا یا سامنے مدرسے میں ہوگا، نام اپنا لکھائیں گے، پرچی آپ وہاں سے وصول کریں گے. 2500 روپیہ فی حصہ فی الحال آپ جمع کروا دیں گے. اس دن اگر آپ کے پیسے بچ گئے تو واپس کر دیے جائیں گے، اور اگر کچھ زیادہ لگ گئے تو آپ سے وہ پیسے وصول ہو کر لی جائیں. اگر آپ اچھی قربانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس بندے کو کہہ دیجئے بھئی ہماری قربانی بھی اچھی کریں، آپ اس حساب سے پیسے ان کو جمع کروائیں. اگر آپ اوسط درجے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں. کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم معمولی سی قربانی کر لیں, جتنی ان کی رقم ہوتی ہے وہ بھی ان کو بتا دیں کہ ہماری بھائی اتنے حصے میں ہو جانی چاہیے, بھائی اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو جس کیٹیگری میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتائیں جی ان کو. درس قرآن مغرب کے بعد 18 بلاک کی مسجد میں بدستور انشاءاللہ ہو رہا ہے اور آج بھی ہوگا. آج ہم سورت رعد شروع کریں گے جی. سورت یوسف ختم ہو چکی ہے اور آج سورت رعد کا افتتاح اور آغاز ہوگا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ درمیان کے درس مس ہو بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن پہلا درس جو سورت کا ہوتا ہے آپ مس نہ کریں, اس لیے کہ پہلے درس میں ہم پوری سورت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا, یہ سورت کب اتری, اس سورت کو سورت یوسف کے ساتھ کیوں رکھا گیا, یہ بہت ساری باتیں پہلے درس میں بیان ہوتی ہیں. لہذا جو لوگ پہلے سستی کرتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آج کے درس میں وہ لازمن شریک ہوں جی. دیں جی اذان.
الرحمن الرحیم.